السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل سورت کا نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 94 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکی دور کی صورت ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ جو کشاکش یا کشمکش جاری تھی اس کا بھی ذکر ہے. پچھلی آیات میں ان کی جو فرمائشی معجزات کی لسٹ تھی اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا مگر یہ کہ اس بات نے، ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا اللہ نے. یعنی یہ بات لوگوں کی یعنی بہت ساری تعداد تھی لوگوں کی تاریخ میں، ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کسی انسان کو رسول بنا کر کیسے بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جواب دیا جا رہا ہے اس مقام پر. قل لو کان فی الارض ملائکہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ زمین میں فرشتے ہی رہنے والے ہوتے، یمشون مطمئنین، چلتے پھرتے اطمینان سے رہتے ہوتے، لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، تو ضرور ان پر ہم آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر اتارتے. اگر زمین پہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہوتا رہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بناتا تاکہ وہ فرشتوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ بن سکے. انسان زمین پر بھیجے گئے، انسان زمین پر رہتے ہیں تو ان کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا. البتہ وہ چنے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے رسول جن پر اللہ کی طرف سے وہی کا نزول ہوتا. قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، یعنی وہ گواہ ہے کہ میں حق پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، اور اس بات پر بھی گواہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے اس کی مخالفت کر رہے ہو. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کا خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس سے اللہ ہدایت عطا فرما دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. اللہ اکبر. صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول چہروں کے بل، سر کے بل اللہ چلائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جو آج زمین پر پیروں پر چلانے پر قادر ہے کل وہ سر کے بل چلائے گا، وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. اللہ اس برے انجام سے حفاظت فرمائے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. یعنی یہ اشارہ ہے ان کی ذلت میں اضافے کے لیے اور اس کے بیان کے لیے. اول تو بجھنے کی نہیں، وہ اگر بجھنے بھی لگے کچھ کمی بھی ہو تو اللہ کہتا اور بھڑکا دیں گے. یہ ہے ذلت آمیز عذاب ان کے لیے جو ان تیار کیا گیا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ اس بات کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ ہم دوبارہ نئی صورت میں پیدا کیے جائیں گے. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے اور پیدا کرے. وجعل لهم اجلا لا ريب فيه، اور اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں، مراد دنیا میں کسی کی موت اور نافرمان قوموں کے لیے عذاب کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ۔ فاب الظالمون الا كفورا، پس ظالموں نے ناشکری کے سوا کوئی اور روش قبول نہیں کی۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم مالک ہوتے میری رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، اور خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور بند رکھتے۔ وکان الانسان قطورا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یعنی پس منظر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنایا وہ بھی انسانوں میں سے، یا کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم ملا، معاذ اللہ اللہ کو کوئی سردار نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہو تو یہ کسی کو دھیلا بھی نہ دیں، تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں، یہ اس قدر بخیل اور کنجوز ہیں۔ یہ تو اللہ ہے جو اپنی مشیت کے مطابق فیصلے فرما رہا ہے کہ اپنی رسالت سے کس کو نوازے۔ آخری رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور اس میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں بھی ذکر تھا، بنی اسرائیل کا اختتام پر بھی ہے۔ سورت کا نام بھی بنی اسرائیل، اور اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ آیا، اور یہود کے تعلق سے بھی کلام ہے کیونکہ ہجرت مدینہ ہوگی اور نبی علیہ السلام کا سابقہ ان یہود کے ساتھ مدینہ شریف میں پیش آنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ یاد آیا جی، 7 کا ذکر آیا الاعراف میں، آیت 130-133 میں وہ مختلف نوعیت کے عذاب جو آتے رہے، اور 2 وہ مستقل ان کا بیان آیا ہے، ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک وہ عصا جو اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ 9 نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس بنی اسرائیل سے پوچھو جب کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان سے کہا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ بے شک اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یقیناً اے فرعون تو جان چکا ہے کہ اس کو تو نازل کیا ہے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے، بصیرت کی باتیں بنا کر۔ یہ جو معجزات میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے گھڑے ہوئے نہیں معاذ اللہ، یہ رب العالمین کی طرف سے بصیرت والی باتیں ہیں، آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون بے شک میں تو تجھے گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک شدہ ہے۔ یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ترکی بترکی اس کو جواب دیا ہے، اس نے کہا میں تجھے جادو سر سمجھتا ہوں موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں ہلاک شدہ ہے، تیرے بارے میں فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے۔ بہرحال فأراد أن يستفزهم من الأرض، تو اس نے چاہا کہ انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین مصر سے نکال دے۔ فأغرقناه ومن معه جميعا، اللہ فرماتا ہے کہ تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور جو اس کے ساتھ ہے سب کو غرق کر دیا۔ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کہ تم زمین میں رہو۔ فإذا جاء وعد الآخرة، پھر جب ایک اور وعدے کا وقت آئے گا، جئنا بكم لفيفا، ہم تم سب کو لے آئیں گے سمیٹ کر۔ اس میں 2 مراد لی گئی ہیں، ایک تو آخرت کا وعدہ سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور ایک یہ کہ بنی اسرائیل ان کا جو معاملہ ہے وہ کچھ موقوف رہا، اور قیامت سے قبل یہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے کیے جائیں گے، اور آخری سزا جو پینڈنگ ہے ان کی وہ ان کو دی جائے گی۔ یہ اسرائیل کا بن جانا یہ مشیت الہی میں ہے، اور وہ جو جیوس یا یہودی ساری دنیا میں تتر بتر ہیں، اب وہ سمٹ سمٹ کر ادھر آ کر جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان کا جو لیڈر ہے اینٹی کرائسٹ الدجال مسیح الدجال، اس نے آنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجیں گے، اور وہ دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور یہ سارے یہود کی پھر آخری پٹائی ہونی ہے قیامت سے قبل۔ تو ایک مراد ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا آخری وعدے کے موقع پر، اور ایک مراد ہے کہ جیسے سارے لوگوں کو آخرت میں جمع کیا جانے تو ان سب کو بھی جمع کیا جائے گا۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ڈرانے سے مراد اللہ کے عذاب کا خوف دلانا۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، اور قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اے نبی علیہ السلام آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر اس کو پڑھیں۔ ونزلناه تنزیلا، اور ہم نے اس کو تنزیل کے طور پر تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی نازل کیا۔ قدر کی رات میں تو پورا قرآن پہلے آسمان پر آگے لوہے محفوظ سے اور پھر 23 برس میں کم و بیش تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا, آپ بھی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں. ہم نے تدریجاً نازل کیا تو ہم لوگوں کو بھی تعلیم دی جا رہی کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کی جائے. کم سے کم بڑی جو حرام غلطیاں ہو جاتی اس سے تو بندہ بچے, جس کو لہنے جلی کی غلطیاں کہا جاتا ہے. اور اچھے انداز سے قرآن حکیم کی تلاوت کی کوشش کی جائے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایسی ہدایت سورۃ المزمل میں بھی ہے, ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے. قل آمنوا بھی او لا تؤمنوا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم دیا گیا, اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے اور ان کے نیک لوگوں کی طرف. اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا, جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. گر پڑنے سے مراد عاجزی سے سجدے میں چلا جانا. ویقولون سبحان ربنا, اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا, بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. ویخرون للاذقان, اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. یبکون, روتے ہوئے. ویزیدہم خشوعا, اور یہ قرآن ان میں عاجزی کی کیفیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ ادا کر لیجیے. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. ایما تدعو فله الاسماء الحسنى, جس نام سے بھی تم پکارو گے تمام ہی اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. مشرکین ایک اعتراض کرتے کہ کبھی اللہ کہتے ہو, کبھی رحمان, کبھی رحیم, یہ کیا بات ہے, یہ بھی تو اتنے سارے ہیں. یہ اتنے سارے نہیں ہیں, یہ ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں. اللہ ایک رہے کہ اس کا ذاتی نام ہے, بقیہ اس کے صفاتی نام ہے. تو اللہ کہہ کر پکارو, رحمان کہہ کر پکارو, سبھی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, اور نماز میں اپنی آواز بہت نہ بلند رکھو اور نہ ہی بالکل پست. وابتغی بین ذلک سبیلا, بلکہ اس کے درمیان کی روش اختیار کرو. مسلمان جب ذرا بلند آواز سے تلاوت کرتے, مکی دور کی بات ہو رہی تو مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے, تو کہا گیا کہ تھوڑی سی آواز کو پست کر لیا جائے. عمومی رہنمائی کیا ہے, جب ہم جماعت کی نماز میں آتے ہیں, دوسرے لوگ بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, تو آواز ایسی بلند نہ ہو کہ دوسروں کو ڈسٹربنس ہو جائے. یا مساجد میں ہوں, اجتماعی محفل میں ہوں, تلاوت کر رہے ہیں انفرادی طور پر, تو آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کسی دوسرے کو زحمت اٹھانا پڑ جائے. اور جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. بعض ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے ان کے ہوٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے, بالکل غلط ہے. یعنی آدمی اکیلا کھڑا ہو اور چلیے پنکھا نہ چل رہا ہو, اس کو سمجھ لیجئے, تو اپنے کان میں اس کی آواز آئے, اتنی آواز ہونا ضروری ہے. کم سے کم بندہ تلاوت کر رہا ہے نماز میں, تو جیسے پنکھا اگر بند کر رہے, آپ چیک کر لیں اس کو, پنکھا اگر بند ہو اور میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو کم سے کم میرے اپنے کان میں تو آواز آئے, یہ کم از کم ہے. تو نہ بہت بلند نہ بہت دھیمی, بلکہ درمیانی روش کو اختیار کیا جائے. یہ نماز میں بھی مطلوب ہے, یہ زندگی کے اور معاملات میں بھی, معاشی معاملات میں بھی مطلوب ہے. دیگر مقام پر اس کا ذکر آیا ہے, مزید آئے گا انشاءاللہ. آخری آیت ہے, بہت ہی پیارا موقع ہے, بلکہ بیان ہے توحید کے اعتبار سے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الحمد للہ, کل شکر تعریف اللہ کے لیے. یہ نظری توحید ہے, نظریے کی توحید. کائنات کا خالق کون, مالک کون, رازق کون, اللہ, کوئی شکر تعریف اس کے لیے. درمیان میں تین بڑے اہم پہلوؤں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے. کیا؟ الذی لم یتخذ ولدا, جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا, اس کو حاجت ہی نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور سلطنت بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلْ، اور کسی کمزوری کے سبب کوئی اس کا ساتھی یا مددگار یا دوست نہیں ہے، ہاں اس نے دوست تو بنایا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ ہم اور آپ دوست بناتے تو ضرورت ہوتی نا، کہہ بھی دیتے انگلش میں، اے مین از اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ ویسے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا بھائی جب ضرورت پڑی تو دوستی کی یاد آ گئی، یہ تو مفاد ہے۔ اے فرینڈ ہو از ناٹ ان اے نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، جو اپنی ضرورت تمہارے سامنے نہ رکھے، مفاد سے بالا تر ہو کر جو تم سے دوستی اختیار کرے۔ اس کو بدلنے جو انگریزی میں پڑھتے ہوئے آئے نا، دوست تو وہ ہے حاجت نہ رکھے، مفاد سے بالا تر ہو کر اس کی دوستی ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ مفاد یاد آیا تو دوست یاد آیا، مفاد آ گیا تو دوست یاد آ گیا۔ خیر یہ تو سائڈ پہ رکھیں، ہم بھی دوست بناتے مجبوری ہوتی ہیں، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ولم یک اللہ ولی من الذل، اور کسی کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ تین باتوں کی نفی، کوئی اس کی اولاد نہیں، اس کی معاشات میں کوئی شریک نہیں، کسی کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور اب توحید عملی کا بیان، توحید کا عملی تقاضا کیا ہے؟ وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے، اس کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا، بہت اچھی بات ہے، ایک صدقے کا اجر بھی ملے گا، لیکن تسبیح تو فرشتے بھی کر رہے تھے، پھر انسان کو کاہے کے لیے پیدا کیا گیا، انسان سے کوئی اور تکبیر مطلوب ہے؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے کہا تو یہ تو چرند پرند بھی کہہ رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا آیت نمبر 44 میں، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، بھئی تم بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے بس مطمئن ہو جاؤ تو فرق کیا پڑا؟ تمہاری تکبیر تو وہ ہے کہ اس وجود پر اللہ کی بڑائی کو نافذ اور قائم کرو، اور تم سے کیا تکبیر مطلوب ہے؟ وکبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی کا بول بالا کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کے حکم کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، اس کے لیے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اس وجہ سے تمہارا کوئی مقام رتبہ اور منصب ہے۔ وکبرہ تکبیرا، اور یہی حضور کا منصب تھا، یہی حضور کے مشن کو قرآن نے بیان کیا سورۃ المدثر کے آغاز میں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الکہف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ چلو اگر کبھی پوری سورت، ویسے تو کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا، جمعے کی شب اور دن 24 گھنٹہ کم و بیش ہے، تو اس میں وقت نکالنا چاہیے۔ بہرحال اگر کبھی وقت کی کمی ہو جائے تو ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لو، یا آخری 10 آیات کی تلاوت کر لو، یہ بھی حدیث شریف میں ذکر آیا، لیکن کوشش کریں گے پوری سورت کی تلاوت جمعے کے دن ہو۔ اور دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے بڑی اہم ہے۔ دجال کا فتنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی، اللہ سے پناہ مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبہ کیا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں، اور حضور نے اپنی امت کو بھی متنبہ کیا ہے، اور حضور نے ہر نماز کے بعد جو دعائیں فرمائی ان میں یہ دعا بھی شامل ہے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں المسیح الدجال کے فتنے سے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک عالم عرب کے عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی، دجال کا لفظ یعنی الدجال قرآن میں نہیں آیا، اور اس دجال کا ذکر قرآن میں بھی نہیں آیا۔ بڑا اہم نقطہ ہے، کیا میرے پیغمبر کی بات مانو گے تو دجال کے فتنے کو بھی مانو گے تو بچ سکو گے، اور جو سنت رسول کا انکار ہے کر رہا ہے، حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے، وہ مبتلا ہو گئے فتنے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بعض اتنی اہم باتیں وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، قرآن حکیم میں نہیں آئی۔ اسی لیے پورا پیکج ہدایت کا کیا ہے؟ قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں ریزمبلنس کی مطابقت کیا ہے؟ دجل دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکا۔ دجال بہت بڑا دھوکے باز، اور اس وقت بہت بڑے دھوکے کیا ہیں؟ یہ جو ظاہر میں سب کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے۔ اس دھوکے کو دور کرنے یا اس دھوکے کی حقیقت بتانے کے لیے اور یہ پردہ چاک کرنے کے لیے اس صورت میں تین بلکہ چار واقعات اللہ نے عطا فرمائے۔ چار واقعات ہیں، ایک تمثیل یا ایک بڑی قیمتی مثال ہے، اور ایک رویے کا بیان صورت کے بالکل آخر میں ہے۔ ان چھ باتوں سے اور بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ، چار واقعات، ایک مثال اور ایک رویہ صورت کے آخر میں۔ اگر اچھی طرح ذہن نشین رہے تو بندہ اس ظاہر کے اندر کھوئے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور سادہ الفاظ میں کہیں تو مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے، میٹیریلسٹک اپروچ، میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ، مادہ پرستانہ سوچ، اس سوچ کا رد اس میں کیا گیا ہے۔ ایک اور انداز اس کو سمجھ لیں، اسی صورت کے ابھی بالکل آغاز میں نصارہ کے غلط عقائد کا ذکر آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کو تو نصارہ نے مسخ کر ڈالا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد وہ سینٹ پال تھا کہ جس نے غلط بھونڈے عقائد کو عیسائیت کا نام بھی دیا اور عیسائیت کو مشنری ریلیجن بنایا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، نان اسرائیلیز کے لیے نہیں تھی، ذکر پہلے آ چکا ہے۔ پھر وہ بھونڈے عقیدے کے خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ، بیٹے کو سولی دے دی معاذ اللہ، اور اس بیٹے کی سولی دے کر ساروں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، استغفر اللہ۔ پھر وہ تین میں سے ایک ہے، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ مل کر تین، اور تینوں اپنی جگہ ایک ایک۔ یورپ میں جب تاریکی کا دور تھا تو ہسپانیہ میں، اسپین میں ہمارے پاس روشنی علم کی موجود تھی، اور یورپ کے کونے کونے سے ہم مسلمانوں کے پاس لوگ علم کی روشنی لینے کو آتے تھے۔ اس کے بعد ہم سو گئے ہیں، اور اب تو بڑے خراٹے ہم لے رہے ہیں بہت سارے اعتبارات سے، چند پہلوؤں کے سوا بہت سارے اعتبارات سے۔ انہوں نے روشنی لی، جب یورپ میں تاریکی تھی ہم نے روشنی ان کو دی، اور وہاں کے نوجوان کو جب علم کی روشنی ملی ہے تو اس نے غور و فکر کیا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کا کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ خوب آگے گئے ہیں وہ۔ جب وہ ریسرچ میں، تحقیق میں اور جستجو میں آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے اپنے سو کالڈ ریلیجن کا بھی انالیسس کرنا شروع کیا کہ بھائی ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کے یہی عقیدے، ذرا اس کا لاجیکل بیسس کے اوپر انالیسس تو کرو۔ تو انہوں نے اپنے پادریوں سے سوالات کی، کیسی بھونڈی بات ہے اللہ اپنا بیٹا پیدا کرے کہ اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے معاذ اللہ، اچھا اس چہیتے بیٹے کو سوری بھی دے دے معاذ اللہ، اور تم کنفیس کر لو پادری کے سامنے تمہارے سارے گناہ معاف، عجیب بات ہے کہ نہیں، گناہ ہم کریں بھگتے اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور تین مل کر خدا، اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا، پھر جس کو تم نے خدا کہا یا بنایا اس کو سولی بھی دے دی گئی، از اٹ لاجیکل؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی؟ تو پادری نے کہا کہ یہ بددین ہو گئے، یہ اپنے دین سے پھر گئے، ان کی اس ترقی پر پابندی لگنی چاہیے، ان کے سوالات پر پابندی لگنی چاہیے، ان کی اس ریسرچ پر پابندی لگنی چاہیے۔ وہاں سے سائنس اور کلیسا کا تصادم بھی شروع ہوا، کلیسا ہی نہیں چرچ وغیرہ، اور ادھر سے پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس مذہب میں کچھ نہیں رکھا، یہ بھونڈی باتیں ہیں، خدا کوئی نہیں ہے، یہ کیا بے وقوفی کی باتیں، تین مل کر خدا، ایک اپنی جگہ خدا، اور خدا اپنے بیٹے کو سولی دے دے، سب کے گناہ معاف کر دے، کوئی ریشنل ان کے پاس نہیں، کوئی لاجک ان کے پاس نہیں، ادھر یہ دین مذہب سے بیزاری شروع ہو گئی، یہ لاجیکل بات نہیں ان کے پاس، ان کے بھونڈے عقیدے ہیں، کوئی بیسس نہیں ان کے پاس۔ اور وہ ایک آنکھ خوب کھلی ہے، اور اس آنکھ کو کہا جائے گا کہ وہ ایک علم کی آنکھ تو خوب کھلی، وہ علم الاسماء جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، فزیکل سائنسز کا علم، اس میں خوب ترقی، خوب طریقے، اتنی ترقی ہو گئی کہ ترقی کرنے والے اب کہہ رہے ہیں اس کے پیس کو تھوڑا سلو کر دو بھائی، ہم بہت اوپر چلے گئے، ہم بہت فاسٹ ہو گئے، اس آج کی ترقی نے بہت دور کی چیزوں کو بہت قریب کر دیا، یہاں کراچی بیٹھ کے پوری دنیا بات کر لو، اب برابر میں بھائی بیٹھا ہوا اس کے لیے ٹائم نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ماں بیٹھی ہوئی اس کے لیے ٹائم نہیں، باپ بیٹھا ہوا اس کے لیے ٹائم نہیں، یس اور نو، یہ تو پرانے انالیسز ہیں۔ ترقی کرنے والے کہہ رہے ہیں اسپیس کو روکو، بہت اوپر چلے گئے، اور وہ دوسری آنکھ، علم الوحی، علم الہدایت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم، وہ بالکل رد ہو گئی۔ کیوں؟ یہ بھونڈے عقیدے تھے عیسائیت کے، سو کالڈ سینٹ پال نے بعد میں ایجاد کی ہے۔ یہ ہے جو دوری پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس ترقی کے نتیجے میں خوب ترقی تو ہوئی ٹیکنالوجی میں اور سائنٹیفک ریسرچ میں اور دنیا کو ایکسپلور کرنے میں، مگر خدا، آخرت اور روح اس سے بالکل دوری. کیوں؟ یہ بے وقوفی کی باتیں ساری. کوئی ریشنل ان کے پاس نہیں، کوئی ان بھونڈے عقائد کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. پھر جناب تین کے مقابلے میں تین چیزوں پر توجہ، اور آج ہم بھی اس کا شکار ہے. وہ تین ورسز تین کیا ہیں؟ دنیا ہاں ہے، نظر آ رہی، دیکھو عروج ہے، زوال ہے، راحت ہے، تکلیف ہے، خوشحالی ہے، بدحالی ہے، غلبہ ہے، مغلوبیت ہے، آسانی ہے، مشکلات ہیں، یس یہ دنیا نظر آ رہی. آخرت کسی نے دیکھی؟ کو مرگر واپس آیا؟ بحث سے باہر. جسم ہاں ہے، اس کی راحت، اس کی تکلیف، اس کی آسانی، اس کی مشکل، اس کی بیماری، اس کی صحت، اس کی بھوک، اس کی پیاس، یس وی کین فیل دس. خوب اس جسم پر زور، خوب جو زور، خوب زور، خوب توجہ. روح دیکھی؟ نظر آتی؟ سائنٹیفکلی پروون ہے، کسی لیبورٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. بحث سے باہر. اچھا کائنات نظر آ رہی، ایکسپلور کر رہے ہیں، بگ بینگ کی طرف پہنچے، بلیک ہولز کی طرف پہنچے، ایکسپینڈنگ یونیورس کی طرف پہنچے. رشینز گئے لیونک اسپٹنک لے کے پہلے اسپیس میں، ہاں جی بڑی کائنات دیکھی. اور آج ناسا والے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے. خدا دیکھا؟ نظر ہی نہیں آتا. کائنات خوب نظر آ رہی، خدا نظر نہیں آ رہا. بحث سے باہر. آج تین میں بہت، تین پر بہت توجہ، جسم، دنیا اور کائنات. روح بحث سے باہر، خدا بحث سے باہر، آخرت بحث سے باہر. اور آج یہ گلوبل جو تہذیب ہے اس کی جڑ اور بنیاد میں وحی موجود نہیں، محض انسانی عقل، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ، اپنا ایکسپیرینس، اپنے فائیو سینسز کا یوسیج، اس پر وہ تہذیب کھڑی ہوئی ہے. وحی کی تعلیم، بحث سے باہر. اب بہرحال یہ کریڈٹ یورپ کو دینا پڑے گا، اس سے وہ ترقی تو کی ہے، مگر وہاں وہ بھونڈے عقائد والوں کے پاس جواب نہیں تھا، تو ان ترقی کرنے والوں نے کہا کہ مذہب کچھ نہیں، فضول ہے، کوئی ضرورت نہیں، یہ بحث سے باہر کرو اس کو. یہ جو دین بیزاری ادھر آئی، تو جب ساری دنیا میں ٹیکنالوجی گئی ہے اور وہ خود بھی گئے اور ہم نے بھی لی ہے، تو ان کی دین بیزاری والا عنصر بھی کافی سارے لوگوں نے لے لیا. اب ہمارے ہاں، ہم نہیں لیکن ہمارے ہاں بھی ایسی بات، یہ مولوی پاگل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، یہ تو آج بھی وہ ڈھیلو اور سنجو کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے. بھائی تم بھی پہنچو، کس سے تمہیں منع کیا ہے؟ تمہیں منع کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں آگے نہ بڑھو؟ مولویوں نے بڑا اچھا جواب دیا. بھائی اس وقت پاکستان میں کروڑوں مسلمان ترابی پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے پڑھانے والے؟ مولویوں کو تم نے یہ کرنے کو دیا، یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا، یہ دیکھو پروڈیوس کر رہے. تمہارے پاس کتنے انجینئر آئے آج، کتنے سائنٹسٹ تم نے پروڈیوس کیے جو پائے کا کوئی کام کر رہے؟ کتنے یہاں کروڑوں تو تراوی پڑھ رہے ہیں، یہ پروڈکشن ہے. دیر آر ملینز آف پیپل جو قرآن کے حافظ ہیں. ایک اچھا جواب ہے مولویوں کی طرف سے. تو بھائی چاند پہ جانے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ یہ جو دین بیزاری ہے، یہ جو دین بیزاری ہے، وہاں سے ساری ٹیکنالوجی لی، بھائی کسی نے منع نہیں کیا تھا لے لو، لیکن ان کی دین بیزاری کو تو نہ لو. تو آج ہماری کھوپڑیوں میں بھی یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ شاید یہ دین بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. استغفر اللہ. وہ بھائی وہ بھونڈے عقائد والوں کا مسئلہ تھا، یہاں سچی کتاب ہمارے پاس ہے، سچا دین ہمارے پاس ہے، اور علم کے میدان میں کلام آج بھی ہو رہا ہے. ہاں عمل کے میدان میں ہم نے بہت محنت کرنی، اس کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو دجل ہے، یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو فریب ہے، یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے، یہ جو مادہ پرستی کی سوچ ہے، یہ تین کے مقابلے میں تین پہ جو توجہ ہو گئی، اس دجل، اس دجالی فتنے کا بہت بڑا رد اور توڑ اس سورت الکہف میں ہے. اور آپ اور میں مادہ پرست نہیں ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ اس مالک کو جس کو دیکھا نہیں ہے. ہم ان دو کو مانتے جو میرے اور آپ کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لکھ رہے ہیں، آج کسی سائنٹیفک لیبورٹری میں اس کو پروف کرنا ثابت نہیں. ایمان والا مادہ پرست نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ واقعتاً وہ ایمان والا ہو. ایمان والے کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سین نظر آنے والا، یہ کچھ نہیں ہے، ہے اصل نہیں ہے یہ. ہم ان سین پر بلیف کر کے اپنے ایمان کا آغاز کرتے ہیں. الذین یؤمنون بال غیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری دروس سورہ کہف پر ہے, اس میں بھی تمہید آپ کو ملے گی. سائنس اور کلیسا کا تصادم بہت اچھا ان کے خطاب آپ کو مل جائے گا آڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اور دجالی فتنہ یا فتنہ دجال, اس پر آپ کو یہ تفسرہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے میں بڑی تفصیل سے ملے گا, اس کی میں نے تمہید یا خلاصہ آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے. اب اس نہج پہ سورہ کہف کو دیکھیں تو اللہ اکبر, ہر دوسری آیت میں دجالی, ویسے تو ہر آیت, ہر دوسری آیت میں کم و بیش دجالی فتنے کا رد آپ کو اور مجھے ملے گا. اب آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی سورہ سورہ بنی اسرائیل, اب یہ سورہ کہف, ان میں بڑی مطابقت ہے, یہ جوڑے جوڑے کی کیفیت بھی ہے. وہ شروع ہوئی سبحان الذی سبحان سے اور سورہ کہف شروع ہوئی الحمدللہ کے الفاظ سے. دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, اس صورت میں حضور کی ہجرت کا ذکر تھا, اس صورت میں اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر آئے گا. اس صورت کے آخر میں بھی قل سے آیت تھی, اس صورت کے آخر میں بھی قل کے لفظ سے آیت ہمارے سامنے آئے گی. تکبیر کے بیان پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی, وکبرہ تکبیرہ, اور الحمدللہ کے کلمے سے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, شکر تعریف تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے. اس کلمے میں دجالی فتنے کا رد ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا میں نے کھایا, دنیا کہتی ہے ہم نے کھایا ہم نے کمایا ہم نے بنایا ہم نے جمع کیا. اللہ اپنے رسول کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھو, الحمدللہ الذی اطعمنا, شکر تعریف اللہ کی جس نے مجھے بلکہ ہمیں کھلایا. کھایا کھلایا, پیا نہیں, وسقانا اس نے پلایا. اس ایک جملے میں یا کلمے میں رد ہے. یہ میری قوت بازو کا کمال نہیں, میری انٹیلیکٹ کا کمال نہیں, میں نہ میرا رب میرا اللہ. یہ ظاہر کے اسباب پر ہی فوکسڈ ہو جانے کا رد, اسباب میں کچھ نہیں رکھا. تاثیر ڈالنے والا کون؟ اللہ. الحمدللہ, کل شکر تعریف اللہ کے لیے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. بندے کو دیکھا ہے, اللہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, سامنے تو نہیں دیکھا. جبرائیل کو دیکھا نہیں دیکھا, قرآن کے نزول کو دیکھا نہیں دیکھا, اور اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اب اس ایمان کی قدر محسوس کرے. حضور نے فرمایا اعجب الایمان, the most beautiful faith کس کا ہے اے میرے صحابہ بتاؤ؟ سب سے خوبصورت ایمان فرشتوں کا ہوگا. کہ فرشتوں کو کیوں نہ حضور فرما رہے ہیں؟ اللہ کی تجلیات کا ظہور دیکھ رہے ہیں. رسولوں کا ہوگا, بھئی رسولوں کا کیوں نہ ہو, ان پر تو وحی آ رہی. پھر کہتے ہیں ہمارا ہوگا. بھئی تمہارا کیوں نہیں ہوگا, تم تو مجھے دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ کس کا ہوگا؟ کہ ان کا ہوگا جن کو دو گتوں کے بیچ یہ قرآن ملے گا اور وہ مانیں گے مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا. ان کا ایمان سب سے خوبصورت ہوگا, the most beautiful faith. اتنی بھی ایرے غیرے نہیں ہم لوگ. ہاں, اللہ کے رسول نے ہماری قدر بتائی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے تو قدر بتا دی, اب ہمیں بھی تو لاج رکھنی ہے نا اس پر واقعتاً ایمان ہو. اب دیکھیں پہلی آیت پر اگر رکے تو کتنا دجل کا رد ہو رہا ہے. دجل کیا ہے؟ ظاہر جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے. ہم کہتے نہیں, اللہ نے نازل کیا, حضور پر نازل کیا, کتاب کو نازل کیا, جبرائیل کے ذریعے عطا فرمایا, دیکھا ان سب کو نہیں. یہ ایک ایک آیت دجل کا رد کرتی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. قیمہ, بالکل سیدھا یہ کلام ہے, یعنی مضامین بہت واضح ہیں. سمجھنا چاہو ہدایت لینا چاہو تو بہت آسان ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ, تاکہ ڈر سنائے اپنی طرف سے سخت عذاب کے حوالے سے. اور بَأْسًا, یہ لفظ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور ایک بہت بڑی جنگ بائبل میں آرمگیڈون کہا گیا, اس پر تو خیر وہ موویز بھی بنا دی گئی. حضور علیہ السلام کی احادیث میں ملحمۃ العظما, ملحمۃ الکبرا, بہت بڑی جنگ قیامت سے پہلے وہ ہونی, دا لاسٹ دا فائنل بیٹل, جس کے بعد غلبہ دین ہونا انشاءاللہ پوری زمین پر. ایک رائے یہ بھی ہے, اکثر کی رائے عذاب کا ترجمہ انہوں نے کیا، لیوم دیر باسن شدید من لدن ہو، تاکہ اپنی طرف سے ڈر سنائے سخت عذاب کے حوالے سے، ویبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت دے، الذین یعملون الصالحات کے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، ما کثیر فیہ ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دیکھیے جنت نہیں دیکھیے بھائی، مانتے ہیں یہ بتا رہا ہے قرآن حکیم، یہ ہے دجل کا جو رد ہو رہا ہے ان آیات میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، وہی نصارہ کے بھونڈے عقائد کا رد، جنہوں نے جن عقائد نے اس دور میں صدیوں چند صدیاں پہلے چلے جائیں بہت بڑا رول پلے کیا ہے مادہ پرستی کی روش پر آنے کے اعتبار سے، کبورت کلمت ان تخرج من افواہہم بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذیبا وہ نہیں کہتے ہیں مگر صرف جھوٹ، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے آپ غم کرتے ہوئے اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پر، حضور کی کڑن تھی یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، حضور کی کڑن تھی اور اللہ روک رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، کیا تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، یہ خود اپنے لیے غلط فیصلے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے، اب زمین سجا تو دی گئی مگر کاہے کے لیے بتایا گیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا بے شک زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انا جعلنا ما علی الارض بے شک زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں ایہم احسن عملا کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، یہ زمین اللہ نے سجائی ہے کوئی شک نہیں ہے، بڑی کھینچتی ہے بھائی، بڑی اٹریکشن اس میں ہے اور ہم کمزور ہیں، گزرتی بھی اگر فراٹے مارتی بھی فراری بھی اگر برابر سے گزرتی ہے، آئی ہوپ کہ کافی لوگوں کو فراری کے بارے میں پتا ہوگا، جی تو کچھ تو دل میں آتا ہے نا، آتا تو ہے، اللہ بتاتا ہے بس یہ رک جاؤ زیادہ آگے مت جانا، یہ کاہے کے لیے ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور جو کچھ زمین پر بے شک اسے ہم نابود کر کے صاف چٹیل میدان کر دینے والے ہیں، نہ ناسا والوں نے ابھی یہ بات بتایا نہ نوسٹراڈیمس نے یہ بات کبھی بتائی ہوگی، ٹھیک ہے اللہ تو بتاتا ہے یہ سارا کچھ فلیٹ کر دیا جائے گا، ساری بلند و بالا بلڈنگیں، یہ برج دبئی ہو یا برج العرب ہو یا ملیشیا کے دو بڑے ٹاورز ہوں یا اگر ریاض میں بنانے کے چکر میں شاہ سلمان صاحب وہ اس سے بڑے بھی کوئی ٹاور ہوں اللہ مٹا دے گا، بڑا مائنٹ ایوریسٹ کو تم نے کیٹو کو تم نے سر کیا اللہ چٹیل کر دے گا فلیٹ کر دے گا پوری زمین کو، اللہ کا کلام بار بار اس کا تذکرہ فرماتا ہے، اب پہلا واقعہ مشہور واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ اور اس سورت کا پس منظر بھی ہے، یہود نے سوالات کروائے تھے، ایک تو سوالات کے نتیجے میں سورہ یوسف آئی تھی یاد آیا، اسی طرح یہود نے مشرکین سے سوالات کروائے، اچھا بھائی پوچھو ان سے یہ اصحاب کہف کون تھے، یہ ذوالقرنین بادشاہ کا معاملہ کیا تھا، جناب موسیٰ کا معاملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت عطا فرما دی، کم و بیش اتنی طویل، کم و بیش جتنی طویل سورہ یوسف تھی کم و بیش اتنی طویل سورہ کہف بھی ہے، ان سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل عطا فرما دی، یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، یہ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا صبر کا واقعہ اور ظاہر کے اسباب پر توجہ نہ ہو مسبب الاسباب کی طرف توجہ ہو اس بات کا بیان، اللہ اپنے پیاروں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے عام روٹین کے اسباب سے بالا تر ہو کر وہ قادر ہے اس کا بیان، ایمان کی قدر زیادہ ہے جان اور مال کے مقابلے میں، ایمان بچانے کے لیے پوری قوم سے ٹکر بھی نہیں پوری قوم کو چھوڑنے کو تیار بھی ہو گئے، کیسے صدیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا ہے اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، مشکل حالات ہو پانچ نبوی میں اس کا نزول ہو رہا ہے، آغاز وحی کو پانچواں سال ہے مکہ مکرمہ، حبشہ کا ذہن میں رکھیے گا، حبشہ کا معاملہ پانچ نبوی میں ہوا، ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے عطا کی جا رہی ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ آ رہا ہے تو اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر باری تعالیٰ نے فرما دیا، یہ اتنے سارے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے، اتنے ساروں میں سے چند اسباق ہیں جو اس ایک واقعے میں اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والواقعین کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے؟ نہ بھائی نہ, ان کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے مگر اس کائنات میں اللہ کے عجائبات بہت سارے ہیں. اس پوری کائنات کا بنانے والا, چلانے والا, تدبیر فرمانے والا, اس کی قدرت کا ایک نظارہ چلو یہ بھی دیکھ لو, مگر ایک یہی تھوڑی, بے شمار نظارے اس کی قدرت کے اس کائنات میں موجود ہیں. کون اصحاب کہف؟ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, توحید پر کاربند تھے. البتہ اور اردن کا علاقہ بتایا گیا, یہ ایک رائے ہے, باقی بہت بہت تفصیلات تفاصیر میں آپ اس کو دیکھیے گا. جس دور میں یہ ہیں اس دور میں بادشاہ مشرک تھا اور یہ اپنی توحید کے عقائد پر کاربند تھے. بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا, قوم پوری مشرک میں مبتلا تھی. انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر حق بات کو بیان کیا اور پوری قوم سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے. پھر اللہ ہی سے التجا کی, اللہ نے ان کو دل میں بانٹ ڈالی. اس ایک غار میں, بڑے غار میں انہوں نے پناہ لے لی, وہاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا, صدیوں تک کا سلائے رکھنے کا معاملہ. پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کی. اس دور میں لوگ آخرت کے بارے میں شبہات میں مبتلا تھے, کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگیوں کی, ان کو کھڑا کر دیا گیا. ان کے حالات کا لوگوں کو علم تھا, وہ حالات جو ہے وہ ریپیٹ کیے گئے, ریکال کیے گئے. اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ نسبتاً توحید پر آ گیا تھا, صدیوں کا معاملہ گزر چکا. تو پھر یہ زندہ ہوئے, پھر ان کو دوبارہ ان کو موت طبعی طور پر دے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گوشوں کو یہاں پر نمایاں کیا ہے. اب اس واقعے کی پہلے سمری ہے اور پھر اس کو کھولا جائے گا اگلی آیات میں. اچھا, کہف عربی میں بڑے غار کو کہتے ہیں, غار بھی عربی کا لفظ ہے, پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ میں, غار بھی عربی کا لفظ ہے. کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے, اور رقیم کا لفظ جو ہے اس سے ایک مراد ہی عرض کر رہا ہوں, وہ بستی جہاں پر یہ موجود تھے. باقی بہت تاریخی تفصیلات ہیں, وہ تفاصیر میں پڑھیں, شوق ہوتا ہے ساتھیوں کو پڑھنا بھی چاہیے, لیکن نہ اس کے بیان کا موقع ہے کیونکہ اس میں تفصیلات بہت ہیں, پھر ان کی ریکنسلیشن کرنے جائیں تو وقت لگے گا. تو اچھی بات تو ہے کہ ہم مطالعہ کر لیں تفاصیر سے. البتہ جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ ترجمے اور مختصر وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے. اذ اول فتیتو الی الکہف, جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. قرآن نوجوان کہہ رہا ہے ان کو, جوان خون میں مصالحت پسندی نہیں ہوتی, کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا, ٹکر لینے کو تیار ہو گئے بڑی قوم سے, اپنے عقیدے پر ڈٹے, قوم کی بات کو نہیں مان رہے. جوانوں کا ذکر ہے. اللہ اکبر. فقالوا, پس انہوں نے عرض کی, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کام میں درستگی کا معاملہ پیدا فرما دے. اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھا. فوربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر اور انہیں غار میں کئی برس سلائے رکھا. کانوں پر پردہ ڈالنا, نیند تاری کر دینا مراد ہے, برسوں ان کو سلائے رکھا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی. لنعلم, یعنی اٹھایا ان کو, لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کریں, ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا, کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے ہیں. جب خود یہ کھڑے کیے جائیں گے تو ان خود کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم ہم گزار چکے ہیں. اب اس واقعے کی تفصیل کا بیان. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اے نبی علیہ السلام, ہم بالکل ٹھیک ٹھیک آپ پر ان کے قصے کو بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, بے شک وہ چند نوجوان تھے, وہ اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا, اور ہم نے مزید ان کو ہدایت پر ہدایت عطا فرمائی. تم خود طے کر لو, اللہ تمہیں مزید ہدایت دے گا, تم استقامت کا فیصلہ کر لو, اللہ اور تمہیں ہدایت دے گا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے. فقالوا, بس انہوں نے کہا, بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا, ان کی پیشی ہوئی ہے, وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو رب ہے آسمان اور زمین کا, لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے, لقد قلنا اذن شیطاطا, اور اگر ہم نے ایسا کہا تو بہت ہی بے جا بات ہم کہیں گے, ہا اولائی قومن اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, لو لا یاتون علی مسلمان بین, یہ ان جھوٹے معبودوں پر کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے, فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ بادشاہ جو کہ مشرک, اس کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان اب آپس میں مشورہ کر کے طے کر رہے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جن کی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, تو غار میں پناہ لے لو, ینشر لکم ربکم من رحمتہ, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا, وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا. چند نوجوان تھے اور ظاہری بات ہے کہ پوری قوم سے ٹکر ظاہر کے تحت لینا بھی ممکن نہیں تھا, تو انہوں نے گوشہ نشین اختیار کی ہے, یہ بھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اہل حق و اہل باطل کے مقابلے میں. اب غار میں آ گئے, غار چھوٹا نہیں ہے, کہف ہے, بڑا غار ہے, ذہن میں رکھیے گا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين, اور تم دیکھتے ہو کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے, واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور جب وہ ڈھلتی ہے تو اسے بائیں طرف کترا کر نکل جاتی ہے, وہم فی فجوۃ من, اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے. اول تو یہ غار نے کہف بڑا ہے, دہانا بھی بڑا ہوگا, لیکن اس دھوپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرب کرے. اللہ اکبر. جی صبح سورج نکلا تو وہ غار سے دائیں طرف بچ کر نکل گئی دھوپ, شام میں ڈھلنے کا موقع ہے بائیں طرف سے کترا کر نکل گئی دھوپ, وہم فی فجوۃ من, اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ اکبر. دھوپ کو بھی اجازت نہیں کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو. من یہد اللہ فہو المهتد, جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے, ومن یضلل, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فلم تجید له ولیا مرشدا, تو تم اس کے لیے کوئی ساتھی کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود, اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اور کیسے سوئے ہوئے ہیں؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال, اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹے بدلواتے رہے. وہ بیڈ سول نہ ہو جائے, ایک ہی طرف سوتے سوتے سارا پریشر خون کا ادھر نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں بدلواتا رہا, اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے, صدیوں کا. سو برس والا واقعہ تو سورۃ البقرہ میں پڑا تھا, اب یہ کم و بیش تین صدیوں کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ, اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے یعنی پنجے پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, کہیں سے ساتھ ہو لیا, اس کو انہوں نے بھگانا بھی چاہا مگر وہیں کھڑا رہا. اللہ کی مشیت تھی کہ کوئی جھانکے بھی اسی کو دیکھ کر بھاگ جائے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اور اگر تم ان پر اے سننے والے جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور ان سے تم دہشت میں بھر جاتے. اللہ نے یہ پورا اہتمام کیا, نہ دھوپ ڈسٹرب کرے نہ کوئی بندے آ کر ان کو ڈسٹرب کریں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منهم كم لبثتم, ان میں سے کہنے والے نے کہا بھائی کتنی دیر رہے. قالوا لبثنا يوما او بعد يوم, انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اگر وہ صبح کے وقت داخلے کا معاملہ تو میکسیمم کتنا سو لے گا آدمی, شام تک سو لے گا, بس اتنا ہی گمان تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, کہا کہ نہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے. یہ بھی ادب کی بات ہے, تھوڑی نالج میری تھوڑی تمہاری تھوڑی ہم میں سے دو چار کی, لیکن نہیں اصل اور سب سے بڑھ کر نالج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه, بس اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ جو بھی سکہ تھا کرنسی یہ دے کر بھیجو شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکا طعاما, بس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. اہم نقطہ, اہم نقطہ, کیسا کھانا جو بھی مل جائے نہ پاکیزہ تر ہے، حلال ہو، طیب ہو، خراب نہ ہو، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، حرام کی آمیزش، پاکیزہ تر، اہم نقطہ پاکیزہ تر۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُمْ، تو اس میں سے تمہارے لیے لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کریں۔ یہ لفظ ہمارے ہاں کئی مرتبہ موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، بولڈ کر کے لکھا ہوتا ہے، اس مقام پر آ کر حروف یا الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے، الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن حکیم بالکل نصف ہو جاتا ہے۔ اور مصحف میں ایک عبارت بھی لکھی ہوئی ہوتی حاشیے پر، مگر وہ عربی میں ہوا کرتی۔ نرمی کرے، کیا مطلب؟ دیکھو ہم تو قوم کو چھوڑ کر آ گئے، اب ان کا خیال کیا، وہی قوم ہے ابھی، تو ہمارے دشمن ہوں گے، ذرا خیال کرنا، کسی لڑنا بھڑنا مت، تو بس اپنا کام کر کے اچھا کھانا لے کے واپس آنا۔ ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے۔ ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اس صورت میں تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ یہ اہم نقطہ، خطرہ کس بات کا ہے؟ ہم ان کی ملت میں نہ چلے جائیں، ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ اپنی ملت اپنے دین میں ہمیں دوبارہ کھینچنے کے لیے زور نہ ڈالیں، ورنہ تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ ازکا، پاکیزہ کھانا، فلاح، آخرت کی فلاح، یہ ان بندوں کی فکر ہے اصل میں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ شخص گیا سکہ لے کے، کپڑے پرانے وہی والے، لوگوں نے دیکھا بھائی یہ کیا عجوبہ آ گیا، یہ کیسے کپڑے پہن کر آیا، یہ کون سا سکہ کیا ہے، پوچھ گچھ کی گئی، اس کو پکڑ بھی گیا ہوگا، چلو تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو۔ یوں اصحاب کہف کا حال لوگوں کو پتا چلا، اور اس وقت کا بادشاہ وہ نسبتاً نیک تھا، یوں کہیے کہ توحید پر تھا، حالات بدل چکے تھے۔ اور ایک اور اہم معاملہ، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ لوگ آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، وہ بھی ازالہ ہو رہا ہے۔ لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، یاد کرو کہ جب بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یاد کرو جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ دریافت تو ہو گیا اصحاب کہف، سب کو غار سے لے لیا گیا، اس کے بعد اللہ نے طبعی موت ان پر تاری کر دی، دکھا دیا گیا اللہ ایسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور دکھا دیا گیا کہ ایسے اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ عقائد لوگوں کے درست کرنے کے مشاہدات کرا دیے گئے۔ اب لوگوں میں اختلاف کیا ہوا؟ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، کوئی یادگار بنا لو، تاکہ یادگار کو دیکھ کر لوگ ان کو یاد کریں، بڑے پیارے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، استقامت والے تھے، صبر والے تھے، اللہ نے رحمت فرمائی تھی، یاد تازہ رہے گی۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو اپنے کام پر غلبہ پا گئے، کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ان کی قبروں کے پاس قریب میں مسجد بنائیں گے۔ اب اس میں دونوں آراء ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ بھائی قبر پہ سجدہ کرنا تو حرام ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور لعنت کی ہے، حضور نے لعنت کی، فرمایا کہ لعنت کرے اللہ تعالی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنایا۔ ایک تو یہ بات ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے۔ ایک رائے کہ نہیں، ان کی قبروں پر نہیں، اس کے قریب جو ہے وہ مسجد بنائی جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تازہ ہو، اور ان کا بھی کوئی ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ یہ دو آراء ہیں، بارہ تفاصیل میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب کچھ کہیں گے وہ تین ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، تعداد کتنی، جس پر بحث ہونا شروع ہو گئی۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ کہیں گے وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے وہ بات کرتے، مراد قیاس سارائیاں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ لوگ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں جھگڑا نہ کیجئے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھئے گا بھی مت۔ یعنی یہ بحث کی بات نہیں کہ تعداد کتنی تھی، علمی انداز سے تو بات ہے، بعض صحابہ کی رائے بھی ہے کہ ہم وہ ساتھ ہی تھے، واللہ اعلم، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مزید ہمیں فرما رہے کہ اس میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، جب یہ سوالات کیے تھے تو حضور سے سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کی خاطر بھی توجہ دلائی کہ جب کل کوئی کام کرنے کا ارادہ تو کیا کہہ لینا چاہیے، انشاءاللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کہنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہا جائے کہ أَن يَشَاءَ اللَّهُ یعنی ان شاء اللہ، اللہ چاہے گا تو. یہ دوسرا کلمہ آ گیا. سورج شروع ہوئی تھی کیا کلمہ تھا؟ الحمد للہ مادہ پرستی کرت، انشاءاللہ مادہ پرستی کرت. کیا مطلب؟ کل پیمنٹ دے دوں گا، کل کیا رات کو ساڑھے چھ، صبح ساڑھے چھ بجے آن لائن آپ کو میں ٹرانسفر کر دوں گا. او بھائی ساڑھے چار بجے موت آ گئی پھر گیا ہوں، تو کہو انشاءاللہ صبح ساڑھے چھ بجے میں ٹرانسفر کر دوں گا، انشاءاللہ کل پیمنٹ آ جائے گی، انشاءاللہ کل سپلائی آپ کو مل جائے گی، اینڈ سو آن. انشاءاللہ اس میں بھی کیا ہے؟ میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی پرمیشن ہوگی، اللہ کی اجازت ہوگی تو میں یہ کام کر سکوں گا انشاءاللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیں، اس کو یاد کر لیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی بات کی. کیا مطلب؟ اب ہمارے لیے تعلیم ہے، میں اور آپ کل کچھ کرنا چاہ رہے، اللہ کی مشیت میں ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو کیونکہ اسی میں میرے لیے خیر ہے. اور یہ بھی بات زیادہ واضح ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ کہنے میں کیا ہے؟ اللہ بہتر بات کی مجھے توفیق دے دے گا، وہ بہتر بات جو میرے حق میں بہتر ہوگی. انشاءاللہ کہنا اسی میں ہمارا فائدہ، انشاءاللہ کہنا یہ مادہ پرستی کا رد بھی ہے، انشاءاللہ کہنا اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا بھی ہے. لیکن انشاءاللہ غلط نہیں کہنا چاہیے. کیا مطلب؟ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ کل پیمنٹ آ رہی ہے، اندر کوئی ارادہ نہیں ہو، یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ بولنے کے لیے اللہ کا نام، استغفر اللہ، جرم ہے، گناہ ہے. جھوٹ نہ بولے آدمی، پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اس غار میں رہے 300 سال اور مزید اس کے اوپر 9 برس. اس میں بھی ایک رائے ہے کہ 300 برس جو ہے وہ قمری اعتبار سے اور 309 برس شمسی اعتبار سے، قمری سال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرما رہے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. له غیب السماوات والارض، اللہ ہی کی جو آسمان اور زمین کی غیب کی تمام باتیں ہیں اسی کے علم میں ہیں. ابصر بھی واسمع، وہ کیا خوب دیکھتا اور کیا خوب جانتا ہے. ما لهم من دونه من ولی، اس اللہ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا، صبر کا ذکر بھی آیا، نوجوانوں کا ذکر بھی آیا، استقامت کا ذکر بھی آیا، حق پر ڈٹے رہنے کا ذکر بھی آیا، قوم سے ٹکر لینے کا ذکر بھی آیا، اللہ کی خاطر گھر بار کو، وطن کو چھوڑ دینے کا، علاقے کو چھوڑ دینے کا ذکر بھی آیا. پھر جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ کیسے اس کی مدد فرماتا، یہ ذکر بھی آیا. کیسے اسباب سے بالا تر ہو کر مسبب الاسباب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے معاملہ فرماتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا. یہ رکو مکمل کریں گے پھر تراوی انشاءاللہ. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں سے وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجئے. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. وَلَمْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس اللہ کے سوا آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے پناہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ملے گی، اور جب بندہ مخلص ہو تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے. اصحاب کہف کے واقعے میں بات آ گئی، یہ رہنمائی مشکلات کے دور کے لیے دی جا رہی. مشکلات کا دور ہے، سن 5 نبوی کا دور، ہجرت حبشہ کا سال. مشکلات کے دور میں قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، اس سے ایمان بڑھے گا. پچھلی اقوام کے واقعات سامنے آئیں گے، پچھلے ایمان والوں کے واقعات سامنے آئیں گے، ایمان والوں کی تسلی، ایمان والوں کے ایمان میں اور استقامت میں اضافے کا یہ بات باعث بنے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں. حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ، مگر وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، ایک طرف بلال ہوں گے، خباب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، جی یہ حضور کی مجلس میں ہوتے تو مشرکین آتے، ان کے سردار آتے، کہتے بھئی یہ غریبوں کو ہٹاؤ، یہ ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ، یہ غلام، یہ خباب، یہ لوہار کا کام کرتا ہے، ذرا ان کو سائڈ پہ کرو، ہمیں پروٹوکول دو، پھر تو تمہاری بات سنیں گے، ذرا ان کو ہٹاؤ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اے نبی ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، یہ اللہ کے پیارے بندے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں۔ یہ اب اگلا جملہ ان کو سنایا جا رہا ہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے سننے والے کیا تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو؟ حضور سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کی توجہ اپنے پیارے صحابہ پر رہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں، اچھا جی یہ سردار اور امیر لوگ آتے ہیں تو اپنے صحابہ کو ہٹا دیتے تو یہ کیا دنیا کے طلبگار ہو گئے؟ معاذ اللہ، دنیا کے طلبگار ہو گئے، یہ رد کیا جا رہا ہے، اور حضور کو توجہ دلا کر ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ حضور ان کو بھی اپنی طرف سے ہٹائیں گے اپنے پاس سے، اور ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی میری اور آپ کی نگاہوں میں کسی کی اگر کوئی وقعت ہو تو ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر، کیونکہ یہ اللہ کا معیار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے۔ ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اس کی بات کو نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کے پیچھے لگ گیا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ اب اللہ کی شان بے نیازی کا بیان، یہ سردار یہ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ گے پھر ہم قبول کریں گے؟ اے نبی اعلان کر دیجئے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے، اللہ کی طرف سے شان بے نیازی کا اعلان۔ وقل الحق من ربکم، اور آپ فرما دیجئے حق تو ہے ہی تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا جی، مادہ پرستی کا ایک اور رد آ گیا اس ذکر میں، وہ کیا؟ دنیا دار لوگوں کو اہمیت دیتا ہے کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کسی کی حیثیت اگر ہے تو، اگر وہ اللہ والا ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا طالب ہے، اس بنیاد پر کسی کی اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ بھی دجالی فتنے اور مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فرما دیجئے حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے ان کی دانت رسی کی جائے گی، یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ استغفر اللہ، بئس الشراب، بہت برا ہے ان کا یہ مشروب، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری ہے ان کی آرام گاہ یعنی جہنم۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جس نے عمدہ عمل کیا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اولئک لہم جنات وعدن، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز، من سندس و استبرق، سبز باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے، یہ ہے جی سونا، اس کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ قدیم ادوار میں بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ وہ کنگن پہنا کرتے تھے۔ اللہ ایک ایک جنتی کو بادشاہ بنائے گا، سورہ دہر میں ہے، اللہ سونے کے کنگن بنائے گا، یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ چاندنی کے کنگن پہنائے گا، مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں سونا مردوں کے لیے، گولڈ پہننا مردوں کے لیے حرام، بس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو بھائی، ہمیشہ کے لیے اللہ عطا فرمائے گا جنت کا، اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ اچھا دلچسپ نقطہ ہے، کنگن پہنائے جائیں گے، اسی میں اعزاز ہے، اولمپک میں کسی کو میڈل ملے خود ہی پہن لے، بے وقوف لگے گا نا، کنگن پہنایا جانا یہ ہے اعزاز، لیکن کپڑوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ویلبسون، کپڑے خود پہنیں گے، اس میں وہ شرم و حیا کی طرف بھی اشارہ۔ کیسے کیسے کپڑے؟ ثیابن خضرا من سندس و استبرق، سبز باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے، انر گارمنٹ وہ تھوڑا گاڑا ہوگا، آؤٹر گارمنٹ وہ تھوڑا باریک ہوگا، ریشم کا ہوگا۔ اس زمین پر دنیا میں مردوں کے لیے پیور سلک، منع کیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو بھائی، جنت کا ہمیشہ اللہ عطا فرمائے گا۔ متقین فیہا علی الارائک، وہ مسیریوں پر تکیے لگائے ہوں گے، وہ مسیری آگے نہیں ہوں گی جو چٹک بھی جاتی ہیں اور اس کے پٹے ٹوٹ بھی جاتے ہیں یا پھٹ بھی جاتے ہیں یا دیمک بھی لگ جاتی، نہ، وہ جنت کے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، اللہ اکبر، یاقوت مرجان ان پر لگے ہوئے، اللہ اکبر، گاؤں تکیے لگے ہوئے، اللہ اکبر، جام چھلک رہے ہوں گے، اللہ اکبر، خدمتگار نوجوان گھوم رہے ہوں گے، اللہ اکبر، خوب محفلیں سجیں گی، ریلیکس موڈ ادھر ہے، تکیے لگائے ہوئے ادھر ہوں گے، دنیا میں ایکٹیو رہنا ہے۔ بابا قوم نے کہا تھا نا، کام کام اور کام، وہ الگ بات ہے وہ سی اے ایل ایم تھا یا اردو کا کاف الف میم تھا، لیکن بات ٹھیک ہے، دنیا میں سٹرگل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، ریلیکس موڈ کدھر ہے؟ جنت میں۔ وہ تقیوں کا ذکر آیا، نعم الثواب، بہت ہی عمدہ بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقا، اور بہت عمدہ وہ آرام گاہ ہوگی۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب آئیے جی تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ۔